السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بلوچستان میں کچھ عرصے تک خاموشی رہنے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں تشدد کے مختلف واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکاروں اور قبائلی سربراہ سمیت 8 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں. اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسلامی تنظیموں نے اتفاق کیا ہے کہ تقریباً 30,000 مدرسوں یا مذہبی درسگاہوں کو وزارت تعلیم کی نگرانی میں دے دیا جائے گا, جو حکومت کی طرف سے ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے. امریکی وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کردار بے حد اہم ہے. امریکی سینٹ کے روبرو شہادت دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان طالبان کو محفوظ ٹھکانے فراہم نہ کرے. امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جوزف ڈینفرڈ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ امریکی فوجی انسداد دہشت گردی فورس کے طور پر افغانستان میں موجود رہیں. کابل میں غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل پر طالبان کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے, جن میں 3 شہری اور 6 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں. اور ادارے کی انتظامی سربراہ نے کہا ہے کہ بدھ کو کابل میں ہونے والے خود کش حملے میں ان کی تنظیم کا عملہ محفوظ رہا ہے. بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے 2 مرحلے ابھی باقی ہیں, اور ابھی سے معلق پارلیمنٹ کی قیاس آرائی کی جانے لگی ہے. جنوبی کوریا کی فوج نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے بظاہر مختصر فاصلے کے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں. یہ تین شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسلامی تنظیموں نے اتفاق کیا ہے کہ تقریباً 30,000 مدرسوں یا مذہبی درسگاہوں کو وزارت تعلیم کی نگرانی میں لایا جائے گا, جو حکومت کی طرف سے ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے. نقاد مدرسوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نوجوانوں میں بنیاد پرستی اجاگر کرتے ہیں, اور انہیں غیر ملکی اور ملکی دہشت گرد نیٹورکوں کے لیے تیار کرتے ہیں. پاک فوج بھی بڑے عرصے سے یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ ان میں سے کچھ مدرسوں کو خفیہ طور پر جنگجوؤں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جنہیں افغانستان میں لڑائی میں کمک کے طور پر اور بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں مسلمان بغاوت کے لیے بھیجا جاتا ہے. امریکہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ امریکی فوجی انسدادی دہشت گردی فورس کے طور پر افغانستان میں موجود رہیں, اور جب تک بغاوت مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی وہاں حالات کا جائزہ لیں. جنرل ڈینفرڈ نے کیپیٹل ہل میں قانون سازوں کو بتایا کہ افغانستان میں جب تک بغاوت جاری رہتی ہے امریکہ کو وہاں انسدادی دہشت گردی فورس کے طور پر موجود رہنا چاہیے. امریکہ افغانستان کی 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے وسط میں ہے. کابل میں غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل پر طالبان کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے, جن میں 3 شہری اور 6 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں. ایم او آئی کے ترجمان نصرت رحیمی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ بدھ کے روز کے حملے میں 20 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم کو حملے کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں ملی ہے. کمپنی کے عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کابل کی 2 عمارتوں میں تقریباً 200 کارکن کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کمپنی فی الوقت انتخابات کی نگرانی اور افغانستان میں امن منصوبوں پر کام کر رہی ہے. اسی اثنا میں فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی این جی او پر حملے کا تعلق امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں ہونے والی بات چیت سے ہے. اور امدادی ادارے کی انتظامی سربراہ نے کہا ہے کہ بدھ کو کابل میں ہونے والے خود کش حملے میں ان کی تنظیم کا عملہ محفوظ رہا ہے. بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے دو مرحلے ابھی باقی ہیں اور ابھی سے معلق پارلیمنٹ کی قیاس آرائی کی جانے لگی ہے۔ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری رام ماتھو کے ایک بیان اور اپوزیشن رہنماؤں کی سرگرمیوں نے اس قیاسائی کو اور ہوا دی ہے۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے بظاہر مختصر فاصلے کے دو بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پیونگ یانگ نے ایک ہفتے سے بھی کم وقفے میں میزائل فائر کیے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک میزائل نے 420 کلومیٹر اور دوسرے نے 270 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ میزائل شمال مغربی پیانگان صوبے سے چھوڑے گئے اور انہوں نے مشرق کی طرف سفر کیا۔ جنوبی کوریا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مزید میزائل تجربوں سے بچنے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے چینی سامان پر نئے محصولات کے نفاذ کے اپنے عہد پر عمل کیا تو اس نے تمام ضروری تیاریاں کر لی ہیں، جبکہ اس کے چیف تجارتی مذاکرات کار اپنی تجارتی جنگ کے خاتمے کے مقصد سے مذاکرات کے ایک اور مرحلے کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ اسی اثنا میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ چین اس اتفاق رائے سے پیچھے ہٹ گیا ہے جو اس نے باہمی تجارت پر جاری مذاکرات کے دوران امریکہ کے ساتھ کیا تھا۔ بدھ کو امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے چین پر امریکہ کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ توڑنے کا الزام لگایا اور خبردار کیا کہ اگر باہمی تجارت پر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نہ ہوئی تو اس کا خمیازہ چین کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی اثنا میں صدر ژی پنگ کے اعلیٰ ترین اقتصادی مشیر نائب صدر لیو ہی جمعرات کو امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹسر اور وزیر خزانہ اسٹیون منوچن کے ساتھ ایک روز قبل مذاکرات کریں گے، جب چین کی 200 ارب ڈالر لاگت کی درآمدات پر محصولات 10% سے بڑھ کر 25% ہو جائیں گی۔ ایسے میں جب کشیدگی بڑھ گئی ہے، امریکہ نے ایران کے دھات کے شعبہ جات پر تعزیرات عائد کر دی ہیں۔ اس بات کا اعلان بدھ کے روز وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے ایک سال بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکم نامے میں ایران کے لوہے، اسٹیل، ایلومینیم اور تانبے کے شعبہ جات کو شامل کیا گیا ہے جن کی برآمد سے اسلامی جمہوریہ کی معیشت میں 10% کی آمدن ہوتی ہے۔ اس سے قبل ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ ان کا ملک افزودہ یورینیم اور بھاری پانی کے ذخیرے پر عائد پابندیوں پر عمل درآمد منسوخ کر دے گا، جس پر سن 2015 کے بین الاقوامی سمجھوتے کے تحت پابندی عائد تھی۔ معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور ایران کے خلاف معاشی تعزیرات دوبارہ لگائے جانے کے بعد روحانی نے بدھ کے روز کہا تھا کہ سمجھوتے پر دستخط کرنے والے باقی ملک بھی سمجھوتے کا ساتھ دیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان خصوصی تعلقات فروغ پاتے رہیں گے، باوجود کہ اس بات کے کہ ایران کے جوہری پروگرام اور برطانیہ کے مواصلاتی نیٹ ورک سے چین کی وابستگی پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ہیں۔ بدھ کے روز لندن میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پومپیو نے کہا کہ وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ اور وزیر اعظم تھریسا مے دونوں کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ خاص تعلقات نہ صرف قائم ہیں بلکہ فروغ پا رہے ہیں۔ پومپیو کے دورے کا مقصد یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد امریکہ برطانیہ تعلقات پر گفتگو نشید کرنا تھا، چونکہ اب برطانیہ یورپی یونین کا حصہ نہیں رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کردار بے حد اہم ہے۔ امریکی سینٹ کے روبرو شہادت دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان طالبان کو محفوظ ٹھکانے فراہم نہ کرے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
بدھ کو امریکی سینٹ کی کمیٹی میں 2020 کی دفاعی بجٹ سے متعلق ہونے والی سماعت کے دوران ریپبلکن سینیٹر لنسی گرہم نے قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شانہان سے افغانستان کی صورتحال سے متعلق سوال پوچھتے ہوئے کہا، کیا افغانستان میں انسدادی دہشت گردی کی فورس کو رکھنا امریکہ کے قومی مفاد میں ہے، اور کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت تک ہم افغان تنازع کے پرامن حل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پاکستان طالبان کے محفوظ ٹھکانے ختم نہیں کرتا ہے؟ اس کے جواب میں امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان امن عمل میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قائم مقام وزیر دفاع نے کہا کہ وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ تشدد کے خاتمے تک انسدادی دہشت گردی کی فورس کو افغانستان میں برقرار رکھنا ضروری ہے۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ میں 18 سال سے جاری افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں بات چیت جاری ہے۔ گزشتہ 7 روز سے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت میں غیر ملکی فورسز کے انخلاء، انسدادی دہشت گردی، افغانوں کے درمیان مذاکرات اور جنگ بندی کے معاملات پر بات ہو رہی ہے۔ بدھ کو افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم ان کے بقول افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء اور انسدادی دہشت گردی کے معاملے کو حتمی طور پر طے کرنے کے لیے مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ امریکہ طالبان پر جنگ بندی اور کابل حکومت سے بات چیت پر زور دے رہا ہے، تاہم طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء، نظام الاوقات اور انسدادی دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کے بارے میں حتمی سنجھوتا طے ہونے کے بعد ہی وہ ان معاملات پر بات کر سکتے ہیں۔ تاہم امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد یہ کہہ چکے ہیں کہ فریقین کو امن کے لیے 4 نکات پر متفقہ موقف اپنانے کی کوشش کرنا ہوگی، جن میں غیر ملکی فورسز کا انخلاء، افغانوں کے مابین مذاکرات، طالبان کی طرف سے انسدادی دہشت گردی کی ضمانت اور جنگ بندی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ امریکی سفارتکار کے مطابق ان نکات پر اتفاق رائے کے بغیر حتمی امن سمجھوتا طے پانا مشکل ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ نے ایک بار پھر حکم دیا ہے کہ کراچی میں قائم تمام تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ سرکولر ریلوے ایک ماہ میں بحال اور فوجی مقاصد کے لیے دی گئی زمینوں کا کمرشل استعمال بند کیا جائے۔ عدالت نے سوال کیا کہ فوج کو کس قانون کے تحت شادی ہال چلانے کا اختیار ہے۔ عدالتی احکامات نہ ماننے پر عدالت نے صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس بھی جاری کر دیے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ نے کراچی میں تجاوزات کے مکمل خاتمے، غیر قانونی تعمیرات گرانے اور ریلوے اراضی واگزار کرانے کا ایک بار پھر حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں ایک ماہ کے اندر سرکولر ریلوے بحال کی جائے۔ دوران سماعت جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ کراچی میگا سٹی کے معیار پر پورا نہیں اترتا، یہاں سڑکوں کا نظام تباہ ہو چکا، جبکہ مختلف علاقوں میں بغیر منصوبہ بندی کے اونچی اونچی عمارتیں بنانے سے کھلی فضا میں سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ جسٹس گلزار کا کہنا تھا کہ کراچی کی حالت کو دیکھ کر رونا آتا ہے کہ اس شہر کا کیا بنے گا، جب صورتحال لوگوں کی برداشت سے باہر ہوگی تو یہاں بڑا فساد ہو سکتا ہے۔ دوران سماعت بتایا گیا کہ صوبے کے سیکرٹری داخلہ کے پاس ترقیاتی کاموں کی نگرانی کا اضافی چارج ہے، جس پر عدالت نے حیرانگی اور سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اس دوران میئر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ ان کے پاس شہر چلانے کے لیے کوئی خاص اختیار نہیں۔ میئر کراچی وسیم اختر نے بتایا کہ نئے بلدیاتی نظام کے تحت اکثر اختیارات محکمہ بلدیات کے سپرد کیے جا چکے ہیں۔ جس پر عدالت نے چیف سیکرٹری سے میئر کراچی کے اختیارات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے. میئر نے بتایا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی عدالت کے حکم پر ہر ممکن عمل درآمد کی کوشش کر رہی ہے اور شہر میں جہاں بھی تجاوزات ہیں وہاں بلا امتیاز آپریشن کیے جا رہے ہیں.
جو بھی وائلیشن ہوئی ہیں اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا آرڈر ڈیمولیشن کا آیا, انکروچمنٹ ریموول کا, کافی لوگ کورٹ میں چلے گئے تھے, ہائی کورٹ میں, اور اسٹے لے کے آئے تھے. جیسے کہ ہل پارک کے چاروں طرف جو گھر بنے ہوئے ہیں پارک کی لینڈ پہ, وہ لوگ بھی ہائی کورٹ میں جا کے اسٹے لے آئے تھے. اور اس کے بعد باغ ابن قاسم میں جو بلڈنگ ڈیمولش کی ہے وہ لوگ بھی کورٹ میں گئے تھے اور اسٹے لے کے آئے تھے. ان اسٹیز پہ سپریم کورٹ نے ان کو بلایا ہے کہ رپورٹ سبمٹ کریں.
عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ دو ہفتوں میں سرکولر ریلوے کے ٹریک پر تجاوزات کا خاتمہ کر کے ایک ماہ میں سرکولر اور لوکل ٹرین بحال کی جائے. سپریم کورٹ نے دفاعی مقاصد کے لیے الاٹ کی گئی زمینوں کے کمرشل مقاصد کے استعمال پر بھی برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے اٹارنی جنرل کو متنبہ کیا کہ عدالتی حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو اظہار وجوہ کا نوٹس مل سکتا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ راشد منہاس روڈ, شارہ فیصل پر فوجی مقاصد کے لیے دی گئی زمینوں پر جگہ جگہ شادی ہالز بنا دیے گئے ہیں. عدالت نے سیکرٹری دفاع سے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت آپ کو شادی ہالز چلانے کا اختیار ہے. عدالت نے سیکرٹری دفاع کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہاں زمینیں ایسے بیچی جا رہی ہیں جیسے کسی کی ذاتی ملکیت ہو. سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کی اس تقریر کا بھی نوٹس لیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ غیر قانونی تجاوزات کی زد میں آنے والے رہائشی مکانات, فلیٹس اور عمارتیں منہدم نہیں کر سکتے. عدالت نے سعید غنی کے اس بیان پر توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے ہیں. ادھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرانا حکومت کا اخلاقی فرض ہے, لیکن وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور عدالتی حکم پر کسی کا گھر مسمار کرنے کے بجائے وہ اپنی وزارت چھوڑنے کو فوقیت دیں گے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہو. البتہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو زمین پر حقائق دیکھتا ہوں, جو لوگوں کے جذبات کو محسوس کرتا ہوں, وہ میں سامنے عدالت کے لے کر آؤں.
سپریم کورٹ نے کراچی سے تجاوزات ختم کرنے کا کام وزیر اعلیٰ سندھ کو سونپتے ہوئے حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ تمام اداروں کے ساتھ مل کر مسائل کا حل نکالیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے سینٹ کی خصوصی کمیٹی کے کنوینئر بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ کمیٹی طبقاتی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرے گی, کیونکہ ڈائیلاگ اور بحث مباحثے کے ذریعے مسائل کا حل آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اور سیاسی معاملات اور محرومیوں کا حل ہی ڈائیلاگ سے ممکن ہے. خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کے نمائندوں پر مشتمل وفد, جس کی قیادت ممبر قومی اسمبلی محسن داور کر رہے تھے, ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا کہ ایوان بالا کو طبقاتی محرومیوں اور معاشرتی ناانصافیوں کا شکار افراد کا پورا احساس ہے اور اسی لیے خصوصی اقدام کے ذریعے اس کمیٹی کا قیام ممکن ہوا اور یہ کمیٹی مسائل کے حل کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرے گی. یاد رہے کہ یہ کمیٹی اور پی ٹی ایم کے درمیان دوسری باضابطہ ملاقات تھی جو گزشتہ ملاقات کے تسلسل میں کی گئی. انہوں نے کہا کہ کمیٹی پی ٹی ایم کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. اراکین کمیٹی نے بھی معاملات کے پرامن حل پر زور دیا اور کہا کہ پارلیمان ایک با اختیار ادارہ ہے اور مسائل پر بحث مباحث سے اور ان کے حل کا راستہ پارلیمان سے گزرتا ہے. اراکین نے کہا کہ کمیٹی نے ایک اچھا آغاز کیا ہے اور ایوان بالا اس پر بھرپور آواز بلند کرے گا, تاہم ایک روڈ میپ کا ہونا لازمی ہے تاکہ ٹھوس سفارشات مرتب کر کے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا پارلیمان اور پارلیمان کی کمیٹی پر اعتماد خوش آئند ہے. پی ٹی ایم کے وفد نے کمیٹی کے جذبے کو سراہا اور کہا کہ انہیں کمیٹی اور پارلیمان پر اعتماد ہے اور ڈائیلاگ ہی سیاسی مسائل کا حل ہے. بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے دو مرحلے ابھی باقی ہیں اور ابھی سے معلق پارلیمنٹ کی قیاس آرائی کی جانے لگی ہے. بی جے پی کے جنرل سیکرٹری رام مادھو کے ایک بیان اور اپوزیشن رہنماؤں کی سرگرمیوں نے اس قیاس آرائی کو اور ہوا دی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
انتخابی مہم جوں جوں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، معلق پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کی قیاس آرائی تیز ہونے لگی ہے۔ سیاسی حلقوں میں یہ خیال زور پکڑتا جا رہا ہے کہ نہ تو بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کو 272 نشستیں مل سکتی ہیں اور نہ ہی سیکولر کیمپ کو۔ حکومت سازی کے لیے 272 سیٹوں کی ضرورت ہوگی۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور جنرل سیکرٹری رام مادھو نے ایک انٹرویو میں اس کا اعتراف کر کے کہ ممکن ہے کہ بی جے پی مکمل اکثریت حاصل نہ کر سکے، معلق پارلیمنٹ کی قیاس آرائی کو ہوا دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو بی جے پی ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرے گی۔ رام مادھو کے بیان سے قطع نظر وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی صدر امت شاہ اور مرکزی وزیر ارون جیٹلی سمیت متعدد بی جے پی رہنما 2014 سے بھی زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن غیر جانبدار تجزیہ کاروں کے خیال میں وزیر اعظم مودی کی مقبولیت کے باوجود بی جے پی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنا بھی آسان نہیں۔ اس نے سابقہ انتخاب میں اتر پردیش میں 80 میں سے 73 سیٹیں جیتی تھیں، لیکن اس بار سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی اور راشٹریہ لوک دل کا اتحاد اسے سخت ٹکر دے رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے یو پی میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح بہار اور دیگر ریاستوں میں بھی اسے خسارے کا سامنا ہے۔ سینئر صحافی نرمل پاٹھک کے خیال میں بی جے پی یو پی میں ہونے والے نقصان کا ازالہ مغربی بنگال اور اڑیسہ میں زیادہ سیٹیں جیت کر کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بھی آسان نہیں۔
لیکن ان کا رام مادھو کا بیان اور مجھے ان کا پرینکا گاندھی کا بیان دونوں میں ایک جیسا لگتا ہے۔ جو انہوں نے پرینکا گاندھی نے کہا کہ کانگریس اتر پردیش میں جو ایسی کافی سیٹوں پر لڑ رہی ہے جہاں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے لڑ رہی ہے، یہ بھی ویسا ہی ہے جیسے رام مادھو نے کہا کہ ہمارا پورن بہومت سے ہو سکتا ہے ہم کچھ کم رہ جائیں۔ جو خاص کر کے اتر پردیش بہت زیادہ مہتوپورن ہو گیا ہے، سب سے زیادہ سیٹیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو اتر پردیش سے ہی ملی تھی، اور وہاں وہ پچھلا پردرشن دوہرا پانے کی استھتی میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اور راشٹریہ لوک دل کا گٹھ بندھن وہاں چناؤ لڑا ہے،
نتائج آنے کے بعد کی صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے حزب اختلاف کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کانگریس صدر راہل گاندھی سے ملاقات کی اور دونوں نے اسے اتفاق کیا کہ نتائج آنے کے دو روز قبل یعنی 21 مئی کو نئی دہلی میں حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا ایک اجلاس ہو جس میں آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے۔ ذرائع کے مطابق حزب اختلاف کا ایک وفد 22 مئی کو صدر سے ملاقات کرے گا اور ان سے درخواست کرے گا کہ اگر بی جے پی کو اکثریت نہ ملے اور وہ سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے ابھرے تو وہ اس کو حکومت سازی کی دعوت نہ دیں بلکہ اپوزیشن کے محاذ کو بلائیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس موقع پر حزب اختلاف کی جماعتیں غیر بی جے پی حکومت کی حمایت کے سلسلے میں اپنے خطوط صدر کو پیش کریں گی۔ چندر بابو نائیڈو اس سلسلے میں ممتا بنرجی اور دیگر رہنماؤں سے بھی مل رہے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ایران میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کو علیحدہ ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس دوران دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں اور ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکی پابندیوں کو نرم نہ کیا گیا تو وہ معاہدے پر عمل درآمد کو معطل کر سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے سفارتی نامہ نگار سنڈی سین کی تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ایران کے صدر روحانی نے اعلان کیا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے کی بعض شقوں پر عمل درآمد کو معطل بھی کر سکتا ہے۔ اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد صدر ٹرمپ نے مزید ایرانی اشیاء کی برآمدات پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بدھ کے دن ہی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لندن میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا یہ اعلان مبہم ہے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ ایران کیا اقدامات اٹھائے گا۔ اس موقع پر برطانیہ کے وزیر خارجہ جرمی ہنٹ بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا،
We urge the Iranians to think very long and hard before they break that deal. It is in no one's interest. It is certainly not in their interest.
ہم ایرانیوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ معاہدے کو توڑنے سے پہلے اچھی طرح اس کے مضمرات پر غور کریں، کیونکہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ اپنی ایٹمی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ جب سے امریکہ اس معاہدے سے علیحدہ ہوا ہے، ایران معاشی اعتبار سے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ایران کے لیے خصوصی نمائندے برائن ہو کا کہنا ہے کہ اگر ایران نیا راستہ اختیار کرنے کا عندیہ دیتا ہے تو امریکہ اس کے ساتھ نئی شرائط کے لیے کسی معاہدے پر غور کر سکتا ہے.
To play by the rules, respect the sovereignty of their neighbors, and abide by international obligations and commitments.
اگر تہران کے علماء اپنے عوام کے مطالبات کو سامنے رکھیں, پڑوسی ملکوں کی خود مختاری کا احترام کریں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں تو امریکہ ان کے ساتھ رابطے کے لیے تیار ہے. ادھر روس امریکہ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ایران پر بلا وجہ دباؤ بڑھا رہا ہے. روس نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کریں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بدھ کے روز افغانستان میں امریکی فنڈ سے چلنے والے ایک بین الاقوامی امدادی ادارے کے خلاف ایک کار بم اور گن سے کیے گئے حملے میں کم از کم 5 اہلکار ہلاک ہوئے, جن میں ایک پولیس گارڈ شامل تھا, جبکہ 24 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور ادارے کی ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ ان کا تمام عملہ بخیر و خیریت ہے. سلطیسہ ہو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
بدھ کی صبح افغان دارالحکومت کابل میں حملے کے بعد علاقے سے دھوئیں کا ایک بڑا مرغولہ اٹھا. عہدیداروں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز احاطے میں پھنسے لگ بھگ 200 لوگوں کو وہاں سے نکال چکی ہیں. افغان وزارت داخلہ کی ترجمان نصرت رحیمی نے کہا, سب سے پہلے ایک خود کش حملے میں بین الاقوامی این جی او کے دفتر کو ہدف بنایا گیا, پھر 4 حملہ آور احاطے میں داخل ہوئے. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور جب پولیس کی خصوصی فورس جائے وقوع پر پہنچی تو انہوں نے تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا. بدقسمتی سے 5 لوگ ہلاک ہوئے, جن میں خصوصی پولیس فورس کا ایک اہلکار اور ایک عورت شامل تھی. 24 لوگ زخمی ہوئے, جن میں عام شہری شامل تھے. حملے میں زخمی ہونے والے ایک شخص سید محمد کا کہنا تھا, ایک دھماکہ ہوا, میں مٹی میں اٹ گیا اور میں نے اپنے جسم پر خون دیکھا. میں الشفا ہسپتال گیا اور وہاں مرہم پٹی کرائی. اب میں گھر جا رہا ہوں. یہ الفاظ تھے حملے میں زخمی ہونے والے ایک شخص سید محمد کے. طالبان کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ادارے کو اس لیے ہدف بنایا گیا کہ وہ بقول اس کے نقصان دہ مغربی سرگرمیوں میں ملوث تھا. وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے آرلنگٹن ورجینیا میں ادارے کے ہیڈ کوارٹرز میں کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل کی صدر این ہڈاک سے بات کی.
You know, Counterpart has always been a non-partisan organization and our commitment is to work with citizens there as well as citizens.
Counterpart ہمیشہ سے ایک غیر منافع بخش فلاحی ادارہ رہا ہے. ہم شہریوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کام کرنے سے وابستہ ہیں. ہماری توجہ سیاسی سطح پر نہیں بلکہ کمیونٹی کی سطح پر ہے. مز ہڈاک نے کہا کہ ان کے ادارے نے 12 سال سے زیادہ عرصے تک افغانستان میں کام کیا ہے اور اس پر اس سے پہلے کبھی حملہ نہیں ہوا. یہ حملہ ایسے میں ہوا ہے جب دنیا بھر کے مسلمان رمضان المبارک کا اہتمام کر رہے ہیں.
The senseless violence that happened today has no place in a civilized world and it has nothing at all to do with
Islam. آج بے حسی پر مبنی جو تشدد ہوا اس کی مہذب دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا رمضان میں واقع ہونا اسے خصوصی طور پر سنگین بنا دیتا ہے. یہ الفاظ تھے کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل کی صدر این ہڈاک کے. گزشتہ ہفتے دوحہ قطر میں طالبان کے نمائندوں اور امریکی مذاکرات کاروں کے درمیان افغانستان میں 17 سالہ جنگ کے خاتمے کے مقصد سے امن مذاکرات کا 6 دور شروع ہوا. شورش پسند کابل حکومت کو ایک امریکی کٹ پتلی قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ براہ راست گفت و شنید سے انکار کرتے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ان دنوں جا بجا گلے لالا پھیلے ہوئے ہیں. اس بارے میں ثاقب الاسلام کی ایک رپورٹ.
ٹیولپس گلاب اور گلنار کے بعد مشہور ترین پھول ہے اور ماں کا عالمی دن بھی قریب ہے, تو یہ ایک زبردست تحفہ بھی ہے.
واشنگٹن ڈی سی میں ٹیولپس یعنی گلے لالا کی یہ بہار لے کر آتی ہے بلومیا نامی کمپنی, جو امریکی ریاست ورجینیا میں ہر سال 7 کروڑ ٹیولپس کے پھول اگاتی ہے اور پھر فیلڈ آف ٹیولپس کے نام سے ان پھولوں کو امریکہ کے مختلف شہروں میں نمائش کے لیے پیش کیا جاتا ہے.
بلومیا کا مشن پھولوں کے ذریعے خوشیاں بکھیرنا ہے اور ٹیولپ کے پھول چننا اور ان کے رنگوں کو دیکھنا بڑی خوشی ہے.
میرے خیال سے یہ ایک زبردست آئیڈیا ہے لوگوں کے لیے, شہر کے بیچوں بیچ رنگوں کی بہار.
فیلڈ آف ٹیولپس کا ایک بڑا کام نہ صرف لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بھرنا ہے بلکہ مقامی چیریٹیز کی مدد کرنا بھی ہے.
ہم لیوکیمیا سوسائٹی مختلف فوڈ کچنز اور فوڈ بینکس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں.
پھولوں کی فروخت کا کچھ حصہ جن خیراتی اداروں کو دیا جاتا ہے ان کا تعین مقامی شاپنگ سینٹرز کرتے ہیں, اور یہ پھول خریدنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ کسی ایسے کام کا حصہ بھی بن رہے ہیں جو لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے.
I think that's an amazing thing. I feel great that part of what I'm giving goes back to the community.
اس سال فیلڈ آف ٹیولپس واشنگٹن ڈی سی کے علاوہ ورجینیا, نیو جرسی, پینسلوینیا اور ریاست ٹیکسس میں ان پھولوں کی نمائش کرے گی. ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بلوچستان میں کچھ عرصے تک خاموشی رہنے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں تشدد کے مختلف واقعات میں سیکورٹی فورسز کے 3 اہلکاروں اور قبائلی سربراہ سمیت 8 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بلوچستان کے 2 اضلاع میں بارودی سرنگ کے 2 دھماکوں میں ایک قبائلی رہنما اور سیکورٹی فورسز کے 3 اہلکاروں سمیت 6 افراد, جبکہ کوئلہ کان پر فائرنگ سے 2 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں. ضلع ہرنائی کے واقعات کی تفصیلات بتاتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر ہرنائی کلیم اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
کان ہے وہاں پہ ٹیرسٹ آئے تھے, انہوں نے اٹیک کیا تھا 2 بندوں کو. ایک بندے تو اسی جگہ اسپاٹ پہ مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, دوسرا بندہ ہوا تھا. پھر ہمارے اسی جوان گئے تھے اس کے سائڈ کی طرف, ان کے لیے پھر راستے میں آئی ڈی رکھی گئی تھی, مطلب وہ بھی بلاسٹ ہوئی تھی. پھر اس کے نتیجے میں ہمارے ایف سی کے 2 جوان شہید ہوئے, اور ایک لوکل بندہ تھا ڈرائیور, وہ بھی شہید ہوا ہے, ایک بندہ زخمی بھی ہے.
اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. تاہم اس سے پہلے ہرنائی میں سیکورٹی فورسز پر عملوں کے کئی واقعات ہو چکے ہیں, جن میں سے بیشتر کی ذمہ داری کلدم بلوچ عسکری تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں. ضلع ہرنائی کا علاقہ کوئلے سے مالا مال ہے, جہاں کم از کم 100 سے زائد کوئلہ کان ہیں, جن سے روزانہ ہزاروں ٹن کوئلہ نکالا جا رہا ہے. ان کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں اور کوئلہ لے جانے والے ٹرکوں اور اس کے عملے کی حفاظت کے لیے علاقے میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینکڑوں نوجوان حکومت نے تعینات کر رکھے ہیں. ادھر بلوچستان کے ایک اور ضلع کے عبداللہ میں بدھ کی رات کو ایک قبائلی رہنما ولی محمد غویزی کو دیسی ساختہ بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا. ریویز حکام کے مطابق ولی محمد غبیزئی اپنے محافظین کے ہمراہ کے عبداللہ بازار سے گھر جا رہے تھے. راستے میں ان پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ کیا گیا, جس سے گاڑی میں سوار ولی محمد اور ان کے 2 ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. اس واقعے کی ذمہ داری بھی تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان کے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈان لیگز کے قصبے کے بعد سے اہم اداروں کے درمیان عدم اعتماد کی فضا کا آغاز ہوا. اس انٹرویو کے اقتباسات پر مبنی اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ملکی سیاست میں ایسی چیزیں رونما ہوتی رہی ہیں جن کے پس پردہ کچھ اور سامنے کچھ اور نظر آتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ڈان لیگز بھی انہی کا حصہ ہے. اس کے لیے کہوں گا کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے جو کہ کم از کم ریکارڈ کر سکے کہ حقائق کیا تھے, بغیر کسی پر الزام لگائے, بغیر کسی کی تصدیق کیے اور بغیر کسی محاذرائی کے, تاکہ عوام کو آگاہ کیا جا سکے کہ حقیقت کیا تھی.
تو بہرحال یہ ڈان لیگز, اس سے ملک کے اندر انسٹیبلٹی بھی پیدا ہوئی, ملک کے اندر اس سے یقیناً اکانومی پر بھی افیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کا, اور وہ ایک چین آف ایونٹس تھی جو بالآخر آ کر وزیراعظم نواز شریف صاحب کو ایک عدالتی حکم کے ذریعے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا, حکومت توڑ دی گئی. بہرحال یہ سب ان حقائق کا حصہ ہے اور اس کی جگہ اب صرف تاریخ کے اندر ہے.
شاہد حقان عباسی نے کہا کہ نواز شریف کے حوالے سے ڈیل اور ڈھیل کی کوئی بات نہیں تھی اور اب امید ہے کہ اس قسم کی قیاس آرائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کے مطابق سیاست میں ڈیل اور ڈھیل کی بات نہیں ہوتی، ہمارا ایک اصولی موقف ہے اور اس کے لیے جو قیمت ہمیں ادا کرنی ہے وہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی سزا معطلی کے لیے اپیل دائر کر رکھی ہے کیونکہ اس مقدمے کی قانونی اور حقیقی حیثیت موجود نہیں۔
جو ایک علاج کے لیے جو ارجنٹ معاملہ ہے سب سے، کہ ان کی مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، مختلف ڈاکٹرز نے ایگزامن بھی کیا ہے، اور خاص طور پر ان کا ماضی میں ڈاکٹر رہا ہے پچھلے 12 سال سے، اس کی رپورٹس بھی ہیں کہ ان کی جو کنڈیشن ہے اس میں کافی حد تک مزید خرابی واقع ہوئی ہے اور علاج کی مزید ضرورت ہے۔ یہ صرف مینجمنٹ جو جاری تھی اس سے نہیں ہوگا، بلکہ مزید علاج جو ڈاکٹرز ہیں اس کا تعین وہ کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔
نواز شریف کے علاج کی غرض سے ملک سے باہر جانے کی عدالت میں درخواست پر شاہد حقان عباسی کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ نہ تو جماعت کا ہے نہ ہی ان کے خاندان کا، بلکہ طبی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں تجویز کیا ہے کہ بہتر ہوگا جہاں سے پہلے علاج کروایا گیا وہیں سے علاج کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا ماضی میں برطانیہ میں علاج ہوتا رہا ہے، تاہم اگر علاج کی اجازت ملتی ہے تو ملک کے اندر بھی علاج ہو سکتا ہے۔
جو ایک رسک آف فلائٹ ہوتا ہے کسی بھی شخص میں جو لیگل پروسیس میں ہو، وہ نواز شریف صاحب کا نہیں ہے، کیونکہ جب ان کو کنوکشن ہوئی وہ ملک سے باہر تھے اور وہ ملک واپس آئے اور جیل جانا پسند کیا، تو یہ ایک دلیل ہے کہ وہ کم از کم کوئی بھاگنے والے شخص نہیں ہے کہ وہ عدالت کے راستے یا عدلیہ سے فرار ہو جائیں گے، اس فیصلے سے فرار ہو جائیں گے، ایک سیاسی شخصیت ہیں۔
شہباز شریف کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ علاج کی غرض سے برطانیہ گئے ہیں۔ ان کے مطابق شہباز شریف کے بیرون ملک جانے کے بہت زیادہ غیر ضروری مطلب نکالے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف 2002 سے اپنا علاج لندن سے کروا رہے ہیں اور ابھی ان کو گئے ہوئے 3 ہفتے ہوئے ہیں، وہ وطن واپس آ جائیں گے۔
پارٹی کی جو پوزیشنز تھیں جو خالی تھیں، یہ کوئی 4-5 مہینے کا پروسیس ہے جو چل رہا تھا اور ابھی جا کر اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے، تاکہ رمضان کے بعد، اور اب اس معاملے کو بھی پارٹی کو بھی ری آرگنائز کیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے سڑکوں پر لامنے عوام سے رابطہ مہم کے لیے، تو وہ بھی یہ پارٹی لیڈرشپ کر سکے۔
دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے پاک فوج کے ترجمان کے حالیہ بیان پر سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قومی ایکشن پلان پر تمام سیکیورٹی سے متعلقہ ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے ترجمان اور دیگر ادارے بھی اس حوالے سے بیان دیتے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے حکومت جمود کا شکار ہے۔ اس بنا پر قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بیان حکومت کی بجائے فوج کے ترجمان کی جانب سے کیوں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک میں اداروں کے درمیان یا حکومت اور اپوزیشن کے بیچ کوئی فرق ہے کہ دہشت گردی سے کس طرح نمٹنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی وزارت عظمیٰ کے تجربہ کی روشنی میں کسی مشورے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ عمران خان مشوروں سے بالاتر ہیں اور نہ ہی وہ مشوروں پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ یہ کہوں گا کہ عمران خان بطور وزیر اعظم میرے اور اپنے 10 ماہ کا تقابلی جائزہ ضرور لیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جماعت انتخابات میں اکثریت لے کر آئی ہے تو پھر ناکام کیوں ہو گئی ہے، اور 8 ماہ میں ہی معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ کیا ہے؟ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
چین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے چینی سامان پر نئے محصولات کے نفاذ کے اپنے عہد پر عمل کیا تو اس نے تمام ضروری تیاریاں کر لی ہیں، جبکہ اس کے چیف تجارتی مذاکرات کار اپنی تجارتی جنگ کے خاتمے کے مقصد سے مذاکرات کے ایک اور مرحلے کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
صدر زی پنگ کے اعلیٰ ترین اقتصادی مشیر نائب صدر لیو ہی جمعرات کو امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ تھائی لائزر اور وزیر خزانہ سٹیون منیوچن کے ساتھ اس سے ایک روز قبل مذاکرات کریں گے، جب چین کی 200 ارب ڈالر لاگت کی درآمدات پر محصولات 10% سے بڑھ کر 25% ہو جائیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ہفتے کے شروع میں چین پر یہ الزام لگانے کے بعد کہ اس نے مذاکرات کے مہینوں کے دوران کیے گئے وعدوں سے انحراف کیا تھا، محصولات میں اضافے کے لیے جمعے کی ڈیڈ لائن طے کی تھی۔
They broke the deal. So they're flying in. The vice premier tomorrow is flying in. Good man. But they broke the deal. They can't do that. So
انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو وہ یہاں آ رہے ہیں. نائب صدر کل یہاں آ رہے ہیں. وہ ایک اچھے آدمی ہیں لیکن انہوں نے معاہدہ توڑا ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتے, اس لیے انہیں قیمت چکانا ہوگی. ہم معاہدہ نہیں کرتے. 100 ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ بنانے میں کوئی غلطی نہیں ہے. 100 ارب, ہم نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. بیجنگ میں وزارت تجارت کے ترجمان گاؤ فینگ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ چین امریکہ کے ساتھ ایک حتمی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کا کہنا تھا کہ چین واشنگٹن کے مطالبوں کے خلاف ڈٹا رہے گا. چین کا موقف اور رویہ مستقل ہے. چین کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا. چین کے پاس اپنے مفادات کے دفاع کا عزم اور اہلیت موجود ہے. شکریہ. یہ الفاظ تھے چین کی وزارت تجارت کے ترجمان گاؤ فینگ کے. ٹرمپ انتظامیہ کو توقع ہے کہ نئے محصولات چین کو تجارت, مالی اعانت اور املاک دانش کی سرگرمیوں میں تبدیلی پر مجبور کر دیں گے. دونوں فریق کوئی معاہدہ طے کرنے میں اس لیے بھی ناکام رہے ہیں کہ ان کے درمیان کسی معاہدے کے نفاذ اور محصولات ہٹانے کے لیے کسی نظام الاوقات پر اختلافات موجود ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ صدر ٹرمپ نے 1985 اور 1994 کے درمیان اپنے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں 1.2 ارب ڈالر کا مالی خسارہ ظاہر کیا ہے. دوسری طرف خصوصی تفتیش کار ملر کی غیر حذف شدہ رپورٹ کانگریس کو پیش کرنے کا مسئلہ بھی کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے درمیان شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. صدر ٹرمپ کو درپیش ان مسائل کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی وداکو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ 1985 اور 1994 کے درمیان صدر ٹرمپ نے اپنے کاروبار میں مالی خسارہ ظاہر کر کے وفاقی ٹیکسوں میں چھوٹ حاصل کی. صدر ٹرمپ واحد امریکی صدر ہیں جنہوں نے اپنے ٹیکس گوشواروں کو جاری کرنے سے انکار کیا ہے. حزب مخالف ڈیموکریٹس مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنے گوشوارے کانگریس میں پیش کریں. ٹرمپ نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. صدر ٹرمپ نے پچھلے ماہ کہا تھا وہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کاروباری سودے کیے ہیں وہ ان سبھی کے بارے میں واقفیت حاصل کریں. ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں پچھلا ریکارڈ دیکھیں. دوسری طرف بدھ کو ایوان نمائندگان میں اٹارنی جنرل ولیم بار کے خلاف توہین کانگریس کی قرارداد زیر بحث رہی. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مولر کی غیر حذف شدہ رپورٹ فراہم نہیں کی. 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تفتیشی رپورٹ مکمل ہو چکی ہے. ایوان کی عدالتی کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر کا کہنا ہے کہ ہمارے سامنے ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. وائٹ ہاؤس کا موقف ہے کہ یہ صدر کا استحقاق ہے کہ کانگریس کے اصرار کے باوجود وہ بعض اطلاعات کو خفیہ رکھ سکتا ہے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے تجزیہ کار ٹاڈ بیلٹ کا کہنا ہے
Every time we have something like that, this trust in government goes down and the people see that government is fighting amongst themselves rather
than ہر بار ہم کچھ اسی طرح کی باتیں سنتے ہیں مگر اس سے حکومت پر اعتماد کم ہو جاتا ہے. عوام سمجھتے ہیں کہ حکومت آپس میں لڑ رہی ہے اور ان کے مفادات کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے, اور یہ لوگ محض اگلے انتخابات کے لیے کام کر رہے ہیں. کانگریس کے سمن پر عمل درآمد سے انکار کے بعد صدر ٹرمپ کے مواخذے کے مطالبے بھی زور پکڑتے جا رہے ہیں. تاہم ایوان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے منگل کو کہا کہ صدر چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے وہ اپنے حامیوں کا زیادہ اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور غربت نہیں بلکہ جوہری خطرات, روبوٹس کا ٹیکنالوجی پر کنٹرول اور موسمیاتی تغیر کرۂ ارض کے بڑے مسائل ہیں, اور عالمی قیادت کو چاہیے کہ جس طرح اس دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے وہ ایک نقطے پر جمع ہو گئی تھی, اسی طرح ان گمبھیر مسائل پر بھی اتفاق رائے پیدا کرے اور گلوبل ولیج کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ بنائے اور دولت کی مساوی تقسیم کے ذریعے ایک عالمی سماج تشکیل دے. وائس آف امریکہ اردو سروس کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں ماہرین کی گفتگو سے ماخوذ اسد حسن کی رپورٹ.
رانا محبوب اختر
قومی اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں کہ کرہ ارض کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی یا غربت نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت ہے۔
سب سے بڑا چیلنج ایٹمی جنگ کا ہے، دوسرا ماحولیاتی آفات کی جو پروبیبلٹی ہے اور جس کو دنیا بائی اینڈ لارج بڑے ملک اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن، کہ کسی وقت بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹس جو ہیں وہ یہ جو ہماری دنیا ہے اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔
ممتاز اسکالر پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نیشن سٹیٹ سے گلوبلائزیشن یعنی قومیت پسندی سے عالمگیریت کی طرف گئی ہے۔ تہذیبوں کے تصادم کا خطرہ نہیں لیکن دولت کی ناجائز تقسیم مسئلہ بن رہی ہے۔
دولت کی ایک غیر مساوی تقسیم ہے، یہ بھی اصل میں ایک ایسا وائرس ہے کہ جو سماجی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ جو طاقتور اور کمزور کے اندر کشمکش ہے، اگر اس کو بھی کسی نظم کے تحت نہ لایا جائے تو یہ بھی ایک ایسا وائرس ہے کہ جو انسانی زندگی کو سطح زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے۔
امریکہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر حسن عباس کے بقول سماجی ناانصافی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے دنیا میں، جو ایک انداز سے اور ایک خاص نظریے کے مطابق ان تمام مسائل کے پیچھے ہے، وہ ہے جسٹس کا مسئلہ اور دنیا میں انصاف کا مسئلہ، جو ہیو دا ہیو ناٹ کا ایشو ہے، یا جو آپ یہ کہیں گے کہ دنیا میں ڈسپیرٹی ہے۔
تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ غربت، بیماریاں اور دہشت گردی بھی بڑے مسائل ہیں لیکن دنیا کو ان مسائل کے سبب خاتمے کا خطرہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں کہ ہر وقت قومی مفاد کی نگہبانی مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حصہ ہے۔ یہ وقت کسی نئے بین الاقوامی ضابطے کی تشکیل کا متقاضی ہے۔
قانون ایک تو دنیا قانون ہے، ڈومیسٹک قوانین ہے جو رول آف لا سٹیٹس میں، اور ایک ہے گلوبل انٹرنیشنل آرڈر جو جسٹس پر مبنی ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے تمام مسائل ہم دیکھ۔
پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نے جس طرح پولیو کے خلاف متحد ہو کر اس مرض کے وائرس کا پورے کرہ ارض سے تقریباً خاتمہ کر دیا، اسی طرح باقی مسائل پر بھی متفق ہونا چاہیے تاکہ ایک عالمی سماج تشکیل پا سکے۔
یہ جو سینسیٹیوٹی ہے، حساسیت ہے پولیو کے وائرس کے بارے میں، وہ حساسیت سماجی ایشوز کے بارے میں انسانوں میں ابھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے جو ابھی اٹھنا ہے اور جو نہیں اٹھا نئے دور کی طرف گلوبلائزیشن کے اس دور کے اندر، کہ انسانی سماج کو آپ انسانی سماج سمجھیں، وہ امریکہ میں ہے، وہ برطانیہ میں ہے، وہ مشرق وسطی میں ہے، وہ چین میں ہے، کہیں بھی ہے، اور انسانیت کی مشترکہ میراث کے طور پر چیزوں کو دیکھیں، اس کی دکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں، اس کے سکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں۔
رانا محبوب اختر کا کہنا ہے کہ نئی دنیا کے نئے مسائل کے حل کے لیے نئے بیانیے اور جوان قیادت کی ضرورت ہے۔ امریکہ جیسی جارحیت نہیں، نیوزی لینڈ جیسی اخلاقی قوت مسائل کا حل دے سکتی ہے۔
ان مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے جو نیا بیانیہ ایوالو ہو رہا ہے، اتفاق سے وہ چھوٹے ممالک سے ہو کے آ رہا ہے۔ جیسنڈا آرڈرن نے کیسے اخلاقی طور پر دنیا کی قیادت سنبھال لی اور ایک نیا نریٹو دیا۔ دیکھیں، ایک قہرمان امریکہ کے مقابلے میں ایک مہربان نیوزی لینڈ جو ہے، وہ کس طریقے سے ڈومیننٹ ہو کر سامنے آیا اس کا بیانیہ۔
عالمی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں یہ تھی تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
افغانستان میں صدر اشرف غنی نے حال ہی میں لویا جرگہ بلایا تھا۔ اس کے بارے میں امریکی سفارتکاروں اور ماہرین نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس جرگے میں شرکت کے لیے اپنے سیاسی حریفوں کو آمادہ کرنے پر ان کی ناکامی، طالبان کے ساتھ افغان امن معاہدے کی خاطر امریکہ کی کوششوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ وائس آف امریکہ کے امان اظہر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس مہینے کے شروع میں کابل میں ہونے والے لویا جرگہ میں 3,000 سے زیادہ مندوبین نے شرکت کی اور افغان جنگ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جرگہ نے بین الاقوامی برادری سے یہ بھی اپیل کی کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں کابل حکومت کو شامل کیا جائے۔ صدر غنی کے اہم سیاسی حریفوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جرگے میں شرکت نہیں کریں گے، جس سے اس کی اہمیت متاثر ہوئی۔ ان میں سابق افغان صدر حامد کارزئی، صدارتی امیدوار حنیف اتمار اور سی ای او عبداللہ عبداللہ شامل ہیں۔ امریکہ کے عہدیداروں نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کے سلسلے میں تمام افغان فریقین کے درمیان اتفاق رائے حاصل کرنے کی خاطر اشرف غنی کی حکومت کو ایک جائز مذاکراتی فریق تسلیم کر لیں۔ یاد رہے کہ کابل میں لویا جرگہ کے انعقاد سے ٹھیک ایک دن پہلے امریکہ کے اعلی مذاکرات کنندہ زلم خلیلزاد نے طالبان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر لیں اور افغانستان میں امن کے لیے جنگ بندی پر رضامند ہو جائیں۔ طالبان کا اصرار ہے کہ افغان گروپوں کے ساتھ کسی قسم کے بھی مذاکرات امریکی افواج کی واپسی کے بعد ہی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ افغانستان کے اندر امن کی خاطر علاقائی اتفاق پر رائے حاصل کرنے کے لیے مستقل لابی کرتا رہا ہے۔ 25 اپریل کو امریکہ، چین اور روس نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کو واپس بلانے اور افغانوں کی قیادت میں امن عمل کے حصول پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ افغانستان اور پاکستان کے لیے سابق نائب خصوصی نمائندے جیریڈ بلینک کا کہنا تھا کہ جبکہ تمام صدارتی امیدواروں نے لویا جرگے میں شرکت سے گریز کیا تو پھر لازماً اس کا الٹا نقصان ہی ہوگا۔ ان کا موقف تھا کہ طالبان کے خلاف متحدہ افغان موقف کی بجائے اس سے گہرے اختلافات ظاہر ہوتے ہیں اور اس سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ جیریڈ بلینک نے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے سابق سربراہ ضیاء الحق امر خیل کو بعض جعلسازی کے الزامات پر مستعفی ہونا پڑا تھا، لیکن وہ لویا جرگہ کے اہم منتظمین میں شامل تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لویا جرگہ جس طریقے سے بلایا گیا اس سے حقیقی معنوں میں افغان سیاست اور افغان معاشرے میں اختلافات کا اظہار ہوتا ہے، کو جا یہ کہ اس سے ان اختلافات کو ختم کرنے میں مدد ملی۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ بلا شبہ امن عمل کے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ماروین وائن بوم نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اس اجتماع کا اصل مقصد یہ تھا کہ اشرف غنی کے اس مطالبے کی توثیق کی جائے کہ امریکہ کو چاہیے کہ جبکہ وہ کسی امن معاہدے کے لیے طالبان سے رابطے میں ہے اور مذاکرات کر رہا ہے تو کابل حکومت کو بھی اس میں شامل کرے۔ تاہم وائن بوم کا کہنا ہے کہ صدر غنی کے سیاسی حریف اسے صدارتی انتخاب میں جو قریب آ رہے ہیں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک چال کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسری جانب طالبان اس بات کی کوشش میں ہیں کہ بعض گروپوں سے بات چیت پر رضامندی کا اظہار کر کے اور بعض دوسروں کو نظر انداز کر کے افغان فریقین کے درمیان خلیج پیدا کر دی جائے۔ ڈاکٹر وائن بوم کے مطابق افغانستان کے سیاسی دھڑے کو تقسیم کرنے کے معاملے میں طالبان کافی مؤثر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اختلاف کے اس مظاہرے سے امریکہ کے اس اقدام کو تقویت ملی ہے کہ طالبان سے رابطے میں رہا جائے اور کابل کی حکومت کو فاصلے پر رکھا جائے۔ تاہم ڈاکٹر ماروین وائن بوم کا کہنا ہے کہ اس سے امریکہ کا یہ موقف کمزور پڑ جاتا ہے کہ طالبان کے لیے لازم ہے کہ وہ کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، جبکہ کابل میں حکومت اب پہلے سے کہیں زیادہ منتشر نظر آتی ہے۔ طالبان نے جو امریکہ کے ساتھ گزشتہ ستمبر سے مذاکرات کر رہے ہیں، اب تک اشرف غنی کی انتظامیہ کی سرکاری طور پر امن عمل میں شمولیت پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ امریکہ کے سابق ڈپٹی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ باؤچر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امن کے کسی خاکے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں تمام فریقین کے درمیان اتفاق رائے حاصل کیا جائے، اور ایسا امکان نظر آتا ہے کہ ابتدا میں ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ رچرڈ باؤچر کہتے ہیں کہ اتفاق رائے کی بھی مختلف حیثیتیں ہیں، جن میں پشتونوں کے درمیان یہ اتفاق بھی شامل ہے کہ وہ طالبان کو اس معاملے میں کس طرح سمونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ طالبان ایک مخصوص پشتون حلقے سے بغض رکھتے ہیں اور ان میں سے بہت سے مقامی جنگجو ہیں جو مستقبل کے بارے میں وسیع تر سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ امریکہ کے سابق ڈپٹی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ باؤچر کا مزید کہنا تھا کہ اعلیٰ سیاسی دھڑوں کے درمیان وسیع تر اتفاق رائے سے ہی طالبان اس بات پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ کسی متحدہ افغان گروپ سے لین دین کریں، اور ان کے بقول افغان حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اتفاق رائے کو حاصل کرنے کے لیے بہتر کاوش کرے۔ رضی احمد رضوی کے لیے انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8، 9،
10 और 11 बजे। हमारे फेसबुक पेज की आईडी है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
عالمی ادارے صحت نے والدین کے لیے اپنی نئی ہدایات میں خبردار کیا ہے کہ ایک سال سے کم عمر بچوں کو اسکرین سے دور رکھیں اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کو بھی 2 گھنٹے سے زائد اسکرین کی اجازت نہ دیں۔ اس بارے میں ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
10 سالہ سارا کو ویڈیو گیمز کھیلنا پسند ہیں، لیکن ان کی والدہ کو سارا کا ویڈیو گیمز کی دنیا میں گم ہو جانا پسند نہیں۔
یہ ہمیشہ گیمز میں بہت زیادہ کھو جاتی ہے اور اس سے کسی سوال تک کا جواب لینا مشکل ہو جاتا ہے،
لیکن سارا اسے بری عادت نہیں سمجھتی۔
الیکٹرانکس
کوئی ای سگریٹس نہیں، آپ گیمز اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ اس لیے مکمل طور سے خراب نہیں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا، ہاں آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔
الزبت مانتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ سارا کو مقررہ وقت سے زیادہ کھیلنے دیتی ہیں،
وہ اس سے ایک طرح کی مصروفیت محسوس کرتے ہیں اور پھر ہم والدین کو بھی کچھ فرصت مل جاتی ہے۔
ڈاکٹر سارا ہارنیک واشنگٹن ڈی سی کے چلڈرنز نیشنل ہسپتال میں کلینکل سائیکائٹرسٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ 40,000 والدین کے ان کے 2 سے 17 سالہ بچوں کے اسکرین ٹائم کے حوالے سے دیے گئے جوابات پر مبنی تحقیقی مواد سے پتہ چلتا ہے
وہ زیادہ بحث کرنے لگتے ہیں، ان کو خود کو منظم رکھنا مشکل ہوتا ہے اور یہ نیند کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔
تحقیق کے مطابق ایسے بچے جو روزانہ 7 گھنٹے سے زیادہ الیکٹرانکس کا استعمال کرتے ہیں، انہیں اضطراب، وسوسے اور ڈپریشن جیسی ذہنی بیماریاں تشخیص ہونے کے امکانات 2 گنے ہیں۔ گیمنگ سسٹم سستے نہیں اور اکثر یہ والدین خود ہی بچوں کو خرید کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بچے کا اسکرین ٹائم پہلے ہی زیادہ ہے۔ تو جن والدین سے میں نے بات کی ان میں سے اکثر کا یہ کہنا تھا کہ یا تو وہ بچے کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں یا پھر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دوسروں سے کم محسوس نہ کرے۔ ڈاکٹر سارا ہارنیک والدین کو بچوں کے لیے وقت کی حد متعین کرنے اور انٹرنیٹ پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا مشورہ دیتی ہیں۔
Having those open and frank conversations about how screen time might be interrupting.
وہ بچوں سے کھل کر بات کریں کہ کیسے اسکرین ٹائم ان کی دوسری مصروفیات میں حائل ہو رہا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا ٹین ایجرز، ان کو ان کی عمر کی مناسبت سے دوسرے مشاغل اور سرگرمیوں کی جانب مائل کریں۔
اسکول سے لے کر ریسٹورینٹ میں کھانا آرڈر کرنے تک کمپیوٹر کا استعمال بڑھ رہا ہے اور یہ سارا کی والدہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
کمپیوٹرز پر ہوم ورک والدین کے لیے مزید مشکل کا باعث ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ کھیلنا شروع ہو گئے۔
اور سارا ایک دن اپنے پسندیدہ یوٹیوبر ڈین ٹی ڈی ایم کی طرح یوٹیوب پر مشہور ہونا چاہتی ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
قبل مارس اپرچونٹی نامی خلائی گاڑی مریخ کی سطح پر اٹھنے والے گرد کے طوفان میں پھنس گئی تھی، جس کے بعد اس کا ناسا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ خلائی ادارے نے 800 سے زیادہ مرتبہ اس سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدھ کے روز اس کو بحالی کی آخری ہدایات دینے کے بعد سائنسدانوں نے مشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ناسا کے ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر فار سائنس تھامس زوربشن کا کہنا تھا، سو اس لیے میں یہاں گہری ممنونیت اور تحسین کا احساس لیے مارس اپرچونٹی نامی مشن کے مکمل ہونے اور مریخ کی کھوج کے مشن کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہاں اس ٹیم میں کھڑا ہوں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک جذباتی لمحہ ہے۔ مارس اپرچونٹی نامی مشن کو سن 2003 میں مریخ کی کھوج کے لیے بھیجا گیا تھا اور ایک سال بعد وہ مریخ کی سطح پر اتر گیا۔ اس سے پہلے اسپرٹ نامی ایک مشن بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں خلائی گاڑیاں گولف کی ٹوکری کے برابر حجم رکھتی تھیں اور ان کی سرگرمیوں کو صرف 90 دن تک جاری رہنا تھا، لیکن یہ دونوں مشن خصوصی طور پر اپرچونٹی اپنی معینہ مدت سے کہیں زیادہ وقت گزار گئیں۔ شمسی توانائی سے چلنے والی یہ دونوں خلائی گاڑیاں برسوں تک مریخ کی پتھریلی زمین پر تحقیق کرتی رہیں۔ دونوں گاڑیوں کو تحقیق کے دوران یہ ثبوت ملے کہ قدیم مریخ پر پانی موجود تھا اور شاید اس پر زندگی کے جرثومے بھی موجود تھے۔ سن 2009 میں اسپرٹ نامی خلائی گاڑی کا رابطہ ناسا کے ساتھ منقطع ہو گیا تھا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8 اور بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔